یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ألا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. درود بجي محمد وعلى آله. أذان محترم اپنی اس گفتگو کا آغاز دوبارہ ایک دعا سے کرتے ہیں، چونکہ کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب یہاں آ رہے ہوتے ہیں تو کافی مومنین دعا کی التماس کہتے ہیں. آج بھی چند مومنین نے آ کر التماس دعا کہی، کسی نے اپنے بھائی کے لیے، ایک مومن نے جو یہاں مجلس میں آتے ہیں شرکت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے التماس دعا کا کہا کہ جن کے بیٹے کے دونوں گردے جو ہیں وہ ناکارہ ہو گئے ہیں اور وہ ڈائلسس پہ ہیں گزشتہ تقریباً چند سالوں سے. مومنین یہ جب دعا کہنے کو کرنے کو کہتے ہیں تو میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا، انہیں ایک امید ہوتی ہے کہ جب اس فرش پر بیٹھنے والے افراد آمین کہیں گے تو خدا بند عالم ان کی دعا کو قبول کرے گا. دعا کریں گے جس جس نے التماس سے دعا کہی، جس کسی کے بھائی کی بیماری کا مسئلہ ہے، دوست کا، اس مومن کے جو بچے کی گردوں کا مسئلہ ہے، دعا کریں خدا بند عالم حق محمد والے محمد ان تمام بیماروں کو شفا کامل عنایت کرے. اپنے تمام مومنین بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اپنی مشکلات کی حل کے لیے مرتبہ بواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اذان محترم، چوتھا روز کے جس کے دن ہم زیارت جامعہ کے کچھ ٹکڑوں کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور شہادت اور گواہی کے ساتھ زیارت جامعہ کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم آئمہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کچھ چیزوں کی گواہی دیتے ہیں. سلسلہ وہاں سے شروع ہوا کہ اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون، ان دو ٹکڑوں میں کل بات ہو گئی. کچھ اور ٹکڑے ہیں جن کو بیان کریں گے انشاءاللہ. المعصومون المتقون الصادقون المصطفون المکرمون المقربون. کم و بیش یہ آٹھ صفات ہیں جو زیارت جامعہ میں آئمہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہم اور آپ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلے ٹکڑے آئیں گے، جس کی انشاءاللہ اللہ نے سعادت بخشی، تو کل بیان کریں گے کہ جس میں آئمہ علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، یہ صفات تھیں کہ جن کو ہم نے بیان کیا کہ آپ وہ امام ہیں، وہ آئمہ ہیں کہ جو راشد ہیں، رشید ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، مہدی ہیں، کہ آپ میں سے ہر امام ہدایت یافتہ ہے. اور اس کے بعد آج بیان کیا جا رہا ہے کہ المعصومون، آپ سب کے سب معصوم ہیں. المعصومون المکرمون، آپ سب کے سب اللہ کے نزدیک صاحب کرامت ہیں، مکرم ہیں. المقربون، آپ سب کے سب اللہ کے نزدیک مقرب ہیں. المتقون، آپ سب کے سب اللہ کے نزدیک صاحب تقویٰ ہیں. الصادقون والمصطفون، اور آپ سب کے سب صادق ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ یہ چند صفات ہیں، دو تین صفات پر آج گفتگو رہے گی ہماری انشاءاللہ۔ دیکھیے، ظاہری طور پر جہاں انسان آئمہ علیہ السلام کو مخاطب قرار دے رہا ہے، امام کا مطلب آپ کے سامنے گزشتہ دو تین دن سے بیان ہو رہا ہے۔ امام یعنی وہ رہنما، وہ شخص، وہ ہستی کہ جو انسانوں کی ہدایت پر معمور ہو اور وہ انسانوں کے آگے آگے چل رہا ہو اور انسان اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو آگے اور پیچھے چلنے کا عمل ہے، اس کی ایک حکمت ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ آگے چلنے والا ہدایت یافتہ ہو، رشد یافتہ ہو، تاکہ لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا سکے۔ اسی لیے زیارت کے اندر اگر آپ ترتیب ملاحظہ فرمائیں گے تو ترتیب میں پہلے راشدون ہے، پھر مہدیون ہے، پھر معصومون ہے۔ یعنی آپ ہدایت رشد یافتہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ چونکہ خود صاحب رشد ہیں تو جو پیچھے چلنے والا ہے آپ اس کی پرورش کر سکتے ہیں۔ آپ مہدیون ہیں چونکہ خود ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے مرکز ہیں، ہدایت کا مینار ہیں، لہذا اپنے پیچھے چلنے والوں کو ہدایت تک لے جا سکتے ہیں۔ اب ہدایت تک رشد اور ہدایت کو صحیح طریقے پر انجام دینے کے لیے آپ کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے کہ آپ سب کو مبرہ اور معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ چونکہ آپ ہادی ہیں، ہادی کی بنیادی صفت کیا ہونی چاہیے؟ اس کو خطا نہیں کرنی چاہیے۔ ہادی ہادی کہلائے گا ہی اس وقت کہ جب وہ غلطیوں سے مبرہ ہوگا۔ اگر ہادی کے اندر بھی غلطی کرنے کا امکان موجود ہوگا تو پھر وہ ہادی ہدایت نہیں کر سکتا، کیونکہ معلوم نہیں کہ جس لمحے وہ ہدایت کر کے لے جا رہا ہے اور غلطی سے مبرہ نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، تو کیا پتہ اس کا انتخاب شدہ راستہ صحیح ہے یا غلط۔ لہذا انسان پیچھے چلنے پہ آمادہ نہیں ہو پائے گا، انسان پیچھے نہیں چل پائے گا۔ انسان پیچھے اسی کے چل سکتا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ اس کا چنا ہوا راستہ حق بھی ہے اور ہدایت کی طرف لے جانے والا بھی ہے، اور اس کے لیے انسان کا، ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ بس اماموں کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ معصومون ہیں، یعنی ہر خطا سے معصوم ہیں۔ درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ بس اس لفظ عصمت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو۔ عزیزوں، یہ مقام عصمت جو خداوند عالم نے انبیاء کو عطا کیا، یہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ اگر اس کو تمام عالم اسلام، جیسے کہ ہمارے مکتب میں ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، ہم اس کو امام اور ہادی اور رہنما اور نبی نہیں مانتے کہ جو معصوم نہ ہو۔ یہ الفاظ کو پلٹ کر کہہ دوں کہ ہم ہر امام، ہر نبی کو، ہر رہنما کو جو اللہ کی جانب سے ہے اسے معصوم مانتے ہیں۔ اگر امت اسلامی اسی لفظ عصمت پر کاربند رہتی تو یقیناً مسلمانوں میں جو آج اتنے فرقے ہیں، اتنے فرقے نہ بنتے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ ہادی ہیں، رسول اللہ رہنما ہیں، رسول اللہ امام ہیں اپنے وقت کے، اور رسول اللہ کو خداوند عالم نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، اسی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے خدا نے اللہ نے اپنے نبی کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، واولی الامر منکم اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ توجہ کیجئے گا، خدا چاہتا ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پر عمل کرے، خدا چاہتا ہے کہ انسان تک ہدایت پہنچائے، مگر وہی بات ہے کہ خداوند عالم جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، جو جسم کے اندر آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، چونکہ جو جسم کے اندر آ جائے وہ محدود ہو جائے گا، محدود خدا نہیں ہوا کرتا۔ لہذا خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلے کو جاری کرے گا، اور وہ سلسلہ انبیاء کا سلسلہ ہے، اور انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء کا سلسلہ ہے۔ لہذا اب جب اطاعت اللہ کی کرنی ہے تو یقیناً اللہ کی اطاعت کرنے میں انسان کو کسی غلطی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، اللہ جو کہے گا صحیح کہے گا۔ لیکن جب اللہ نے کہا اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اب یہاں پر یہ رسول کی اطاعت ویسے ہی فرض ہے جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ اب جب اللہ کی اطاعت کی طرح رسول کی اطاعت فرض ہے، تو اسی جملے کا متقاضی یہ ہے کہ رسول بھی ہر طرح کی خطا سے مبرہ ہو۔
تاکہ اس کی اطاعت کی جا سکے. اور جب رسول کی اطاعت ہو گئی تو رسول کے بعد صاحبان امر کی اطاعت کرو, تو صاحبان امر بھی اس ہستی اس عظمت کے مالک ہوں کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی خطا کی گنجائش موجود نہ ہو. یہاں پر ایک نقطہ ہے, وہ یہ کہ اگر یہاں پر اطاعت کا خدا نے حکم دیا, اور اگر انبیاء کے اندر اور ائمہ کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کوئی امکان ہوتا اس بات کا کہ یہ غلطی کر سکتے ہیں, ان سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے, تو پھر خداوند عالم ان کی مطلق اطاعت کا ذکر نہ کرتا. مطلق اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ ایبسولیوٹ اطاعت. ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, ان کے سامنے چوچارا نہیں کرنا, جیسے خدا کے حکم کے سامنے نہیں کر سکتے. مطلق اطاعت کا حکم اسی وقت آئے گا کہ جب جس کی اطاعت کرنے کا کہا جا رہا ہے اس کی زندگی میں, اس کی ہدایت میں, اس کی تعلیم میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو, وہ ہر طرح کی غلطی سے مبرہ ہو اور ماورہ ہو. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت 67 کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کی اللہ کے اذن سے اطاعت کی جائے, یعنی ہر رسول کی اطاعت کی جائے. اب اگر رسولوں میں, رسول کے اوصیاء میں, صاحبان امر میں اس بات کی گنجائش ہوتی کہ یہ غلطی کر سکتے ہیں, پیغام دریافت کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں, پیغام کے پہنچانے میں غلطی کر سکتے ہیں, تو خداوند عالم ان کی اطاعت کو مشروط اطاعت بناتا. خدا نے مشروط قرار نہیں دیا, کنڈیشنل نہیں ہے. مشروط اطاعت کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مشروط اطاعت والدین کی اطاعت ہے. خداوند عالم نے سورہ مبارکہ لقمان میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت فرمائی اس کے والدین کے لیے, پھر اس کی ماں کا تذکرہ کیا کہ اس کی ماں نے اس کا حمل اٹھایا, 9 مہینے اسے اپنے ساتھ ساتھ دیے پھرتی رہی, دنیا میں آنے کے بعد بچے کو 2 سال تک ماں نے دودھ پلایا, اور اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا, اپنے والدین کی اطاعت کرنا. لیکن اس اطاعت کو خدا نے کنڈیشنل کیا ہے, مشروط ہے, ایبسولیوٹ نہیں ہے یہ اطاعت والدین کی. خدا کہتا ہے کہ اطاعت کرنا کہاں تک, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا, ایک حد کھینچ دی خداوند عالم نے کہ تمہارے والدین جب تک تم سے اللہ کی اطاعت کا سوال کریں, تمہیں اللہ کے دین پر باقی رکھیں, اللہ کے دین پر چلائیں, تو ان کی اطاعت کرتے رہنا کہ فرض ہے, اور اگر وہ اس بات کی کوشش کریں کہ تمہیں اللہ کی اطاعت سے برگشتہ کریں, تمہارے اللہ کی اطاعت کے درمیان تمہیں مشرک بنانے کی کوشش کریں, فلاح تو تہما, اب ان کی اطاعت نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ تمہیں راہ راست کی ہدایت نہیں فرما رہے. توجہ کیجئے گا, یہ مشروط اطاعت ہے. والدین کی اطاعت ہے انسان پر فرض مگر مشروط. اگر خداوند عالم یہ دیکھتا کہ انبیاء اوصیاء کے اندر بھی کوئی اس طرح کی مشکل پیش آ سکتی ہے کہ وہ پیغام پہنچانے میں, پیغام دریافت کرنے میں, لوگوں کی ہدایت کرنے میں کسی جگہ پر آ کر انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جا سکتے ہیں, تو خدا ان کی اطاعت کا حکم نہ دیتا کبھی. مگر خدا نے ان کی اطاعت کا حکم دیا. خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء کا معصوم ہونا بہت ضروری ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. چونکہ امامت سلسلہ انبیاء کا تداوم ہے, کنٹینیوشن ہے, اس فرق کے ساتھ, اس وقت کے ساتھ کہ انبیاء کی نبوت جاری نہیں ہوئی, انبیاء کی ہدایت چلتی رہی ہے. وہ چیز آپ نے سنی ہے رسول اللہ کی زبانی کہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا, امام علی مرتضیٰ کو امام رسول اللہ نے کہا علی آپ ادھر ہی رک جائیے, مدینے میں رک جائیے. کچھ لوگوں نے آ کے مولا پہ طنز کیا کہ اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تھے جو علی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے, مگر بہرحال علی مرتضیٰ سے ایک حسد تھا موجود. کہنے لگے کہ رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. امام علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول اس جنگ کے اندر آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ جنگ ہے موقع ہے شہادت کا, ایثار کا, فداکاری کا, قربانی کا. رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اے علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلت هارون من موسى الا انه لا نبي بعد. اے علی کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ آپ کو میری نسبت وہی نسبت حاصل رہے جو موسیٰ کی نسبت ہارون کو حاصل تھی, جو ہارون کو موسیٰ کی نسبت حاصل تھی, صرف اس فرق کے ساتھ کہ میرے بعد آپ نبی نہیں ہیں. ہارون نبی تھے موسیٰ کے بعد, یعنی جانشین تھے, آپ میرے جانشین ہیں. میں جنگ تبوک میں آپ کو جانشین بنا کر لوگوں کو پیغام دے کر جا رہا ہوں, جو میری زندگی میں اس مدینے میں میرا جانشین ہے, میرے مرنے کے بعد بھی وہی میرا جانشین ہوگا. یہ پیغام ہے میرا لوگوں کو، درود بھیجو محمد والے والوں کو. بس انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے. اگر امت اسلام اسی عصمت کو سمجھ لیتی تو پھر جب رسول اللہ اپنے آخری وقت میں کہتے کہ لاؤ قلم اور کاغذ لے کر آ جاؤ، تمہارے لیے ایک ایسی بات لکھ دوں کہ اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، تو اگر عصمت پر یقین ہوتا کہ نبی صاحب عصمت ہے تو کوئی کہنے والا نہ کہتا کہ ابھی ہٹ جاؤ گے، یہ ہزیان کی کیفیت. کیونکہ نبی کو معصوم نہیں سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، نبی کی عصمت کے قائل نہیں تھے. خدا کا پیغام ضائع ہو جائے گا اگر انبیاء معصوم نہ ہوں، اور اسی طرح اگر آئمہ علیہ السلام جو اوصیاء نبی ہیں اگر یہ معصوم نہ ہوں خدا کی حکمت ضائع ہو جائے گی. خدا کا پیغام اس کو آپ اور میں محسوس کر سکتے ہیں. عصمت کیا چیز ہے عزیزوں؟ امام نے ارشاد فرمایا، چوتھے امام نے، کہ ما منا من امام الا یکون معصوما، ہم میں سے کوئی امام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ معصوم ہوتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا، فمل معصوم؟ فقیل یا ابن رسول اللہ، مل معصوم، اے رسول اللہ کے بیٹے معصوم کس کو کہتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا، معصوم هو معتصم بحبل اللہ، معصوم وہ ہوتا ہے جو حبل خدا کے ساتھ، خدا کی رسی کے ساتھ متمسک ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے جڑا ہوا ہوتا ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ حبل اللہ، القرآن ہے یا حبل اللہ؟ قرآن حبل اللہ ہے. معصوم وہ ہے جو قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھاتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ لن یفترقا، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں آتی، الى یوم القیامہ. الامام، امام کیا کرتا ہے؟ یہدی الی القرآن، والقرآن یہدی الی الامام. ان دونوں کا رابطہ کیسا ہے؟ کہ امام قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور قرآن امام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہی حدیث ہے، حدیث ثقلین، انی تارک الفکم الثقلین. ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک بزرگوار نے، محترم نے، ہمیں ایک نقطہ بیان کیا، کہا کہ ہماری سمجھ میں جو باتیں آئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو خدا ترقی دیتا ہے اور دنیا کے ممالک کے اندر انہوں نے مثالیں پیش کی، ایران کی مثال، دوسرے معاشروں کی مثال، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم پر عمل کیا ہے. بات سچی ہے، قرآن کریم پر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے میں عمل کیا جائے گا تو یہ قرآن، ان حاضر قرآن یا ہدیہ للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے ہی ہدایت کے لیے، یہ قرآن اس قوم کی ہدایت کرتا ہے کہ جو قرآن پر عمل کرتا ہے. جب کوئی قرآن پر عمل کرتا ہے قرآن راستوں کو کھولتا ہے. لہذا اسی لیے رسول اللہ نے بیان کیا کہ اہل بیت اور قرآن کا تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے. امام نے بھی ارشاد فرمایا کہ معصوم کون ہوتا ہے؟ جو حقیقت قرآن پر عمل کرتا ہے. اور معصوم امام کیا کرتا ہے؟ قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور قرآن امام معصوم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. درود بھیجے محمد والے والے. بس جو تیسری صفت ہے، المعصومون، امام سارے کے سارے معصوم ہیں. اب ہم اور آپ آگے کہتے ہیں اشہد انکم المعصومون، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ سب معصوم ہیں. میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو متواتر آپ کے دنوں میں سامنے بیان کرتا رہوں گا کہ جب ایک زائر، ایک شیعہ، ایک ماننے والا آ کر گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ معصوم ہیں، تو اس گواہی کے اندر در حقیقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جس مقام پر فائز ہیں آپ کے ذریعے میں اس مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں. میں کیوں معصوموں کے پیچھے چلتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے گناہوں سے نفرت ہے، بچ نہیں پاتا، میں ان گناہوں سے دوری کے لیے آپ کے دروازے پر آتا ہوں، میں آپ کے بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں. یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ آئمہ علیہ السلام کی زیارت کے جملوں میں سے ہے. مخصوصا جب امام رضا علیہ السلام و السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی زیارت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اے خدا کی حجت، اے اللہ کے نزدیک مقرب امام، ان بینی و بین اللہ ذنوباً قد اسقلت ظہری، اے حجت خدا میرے اور اللہ کے درمیان گناہوں کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے، اور کتنے سنگین ہے یہ گناہ، قد اسقلت ظہری، کہ جس نے میری کمر کو جھکا دیا ہے. یعنی یہ ایک مومن، ایک زائر گناہوں کی سختی کو محسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری گناہوں نے میری کمر کو جھکا دیا ہے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ آپ اس بوجھ کو مجھ سے ہٹا دیں. میں آپ کی بارگاہ میں آیا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نزدیک مقرب ہیں. المقربون اگلا ٹکڑا یہ تھا کہ آپ معصوم ہیں, اللہ کے نزدیک مقرب ہیں, خدا بندے عالم کے نزدیک مقرب ہیں. خدا آپ کی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا, اسی لیے ہم دعائے توسل میں پڑھتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. 14 معصوموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے وہ صاحب, اے وہ ہستیوں کے جو اللہ کے نزدیک صاحب حیثیت ہیں, وجیہن عند اللہ, وجیہ آبرو من, صاحب حیثیت کہ جس کی وجہ سے خدا رد نہ کرے, اشفع لنا عند اللہ, اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کر دیجئے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں, آپ کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں آئیں گے تو خدا رد نہیں کرے گا. بس اماموں کی جو خصوصیت ہے, معصوم ہے امام. عزیزوں, ہر انسان کو نسبتاً عصمت حاصل ہوتی ہے, اس کو بھی سمجھ لیجئے گا. اور ہمیں اور آپ کو بھی کہا گیا کہ جب آئمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو عصمت کے اوپر چلنے کی کوشش کرو. البتہ یہ عصمت نسبی ہوتی ہے, بالکل اسی طرح کہ جیسے آپ ایک دوسری کلاس کے بچے کو بھی عالم کہہ سکتے ہیں, اس کی نسبت پانچویں کلاس کے بچے کو بھی عالم کہہ سکتے ہیں, میٹرک کرنے والے بچے کو بھی عالم کہیں گے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی عالم کہیں گے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے شخص کو بھی عالم کہیں گے, مجتہد کو بھی عالم کہیں گے, امام کو بھی عالم کہیں گے, خدا کو بھی عالم کہیں گے. مگر میری مثالوں میں آپ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب کے علم کا اپنا اپنا مرتبہ ہے. دوسری کلاس کا بچہ اپنی سطح فکری کے مطابق عالم ہے, پانچویں کلاس کا بچہ اپنی سطح فکری کے مطابق عالم ہے, پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ اپنی سطح فکری کے مطابق, اور اس کے بعد سلسلہ اوپر بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ خداوند عالم ہے کہ جو حقیقی عالم ہے. عزیزو, اسی طرح نسبت عصمت بھی نسبی ہے. ہر انسان کا ایک درجہ ہے عصمت کا. ہم اور آپ, محسن خرادی بیان کرتے ہیں کہ ہم اور آپ بہت سارے گناہوں کی نسبت عصمت رکھتے ہیں. مثلا کچھ گناہ کبیرہ کو اپنے ذہن میں لائیے, کچھ فواہش ہوں. مثال کے طور پہ مثال پیش کروں, جیسے شراب نوشی ایک گناہ ہے. علی مرتضیٰ کے ماننے والوں میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکے گا کہ وہ کبھی شراب کو ہاتھ لگائے گا, کوئی تصور نہیں کر سکتا. یا تو علی کا ماننے والا نہیں ہوگا, یا علی کا ماننے والا ہوگا تو یہ کام نہیں کرے گا, یا حسین علیہ السلام کا عزادار نہیں ہوگا, یا عزادار ہوگا تو یہ کام نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ مصائب کی منزل میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بیویوں کا قافلہ پہنچا تھا شام میں, تو شام کے جو عمرا تھے وہ شراب کے نشے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کس طرح ایک حسینی اس چیز کو برداشت کرے گا؟ لہذا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ آپ کبھی بھی انجام نہیں دیں گے, اس گناہ کی نسبت آپ معصوم ہو گئے. توجہ کیجئے گا, ایک نتیجے پہ لانا چاہ رہا ہوں. کیونکہ آپ کو اور مجھے شراب کی حرمت کا پتہ ہے, فقط پتہ نہیں ہے, علم نہیں ہے, ہمیں شراب کی حرمت اور اس کی نجاست کا یقین ہے. توجہ کیجئے گا ایک چیز کی طرف, یقین ہے. تو پھر انسان کو جو چیز گناہوں سے بچاتی ہے وہ اس چیز کی حرمت کا یقین ہوتا ہے. جتنا جتنا انسان صاحب یقین ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے. اب اکثر چیزوں کے بارے میں میرا اور آپ کا علم کی سطح تک رہتا ہے, یقین کی منزل پر نہیں پہنچ پاتا, اس لیے ہم بہت سارے گناہوں سے نہیں بچ پاتے. آئمہ علیہ السلام کون ہیں؟ آئمہ وہ ہیں کہ جو گناہوں کی نجاست کا فقط علم نہیں رکھتے, گناہوں کی نجاست کا یقین رکھتے ہیں. اور چونکہ یقین رکھتے ہیں اسی لیے وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. علم اور یقین میں کیا فرق ہے؟ مثال پہلے بھی سنی ہوگی, مسلم قراتی صاحب نے بیان کیا کہ ایک مردہ مر جاتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا, اس بات کا علم ہے, مگر بہت سے افراد مردے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. رات کو تاریخ کمرے میں کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ, مردہ پڑا ہوا ہے, بیٹھ نہیں سکتے, خوف آتا ہے. اکثریت کو آتا ہے, ضروری سب کو آئے, اکثریت کو آتا ہے. اکثریت رات کی تنہائی میں اندھیرے کمرے میں مردے کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. کیوں؟ کیونکہ خوف ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی یہ مردہ ہے, کہیں گے ہاں مردہ ہے. مردے کا مطلب کیا ہے؟ جس کی طاقت جا چکی ہو, جو کچھ نہ کر سکتا ہو. تو جب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ ڈرتا ہے انسان. لیکن اسی کے مقابلے میں آ کے ایک غسال کو سوچ لیجیے کہ جو مردوں کو غسل دیتا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کمرے میں لائٹ ہے یا نہیں ہے, روشنی ہے یا نہیں ہے, دن ہے یا رات ہے. وہ مردے کو اس کے طریقے کے مطابق نہلا کر فارغ کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنے مردے نہلا دیے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اگر اٹھنے والا ہوتا کوئی تو کبھی تو اٹھتا. اتنے مردے نہلا چکا ہوں, کبھی کوئی نہیں اٹھا, اب بھی جو آئے گا مردہ بن کر آئے گا, نہیں اٹھے گا, اس کو یقین ہو گیا اس چیز کا. عام انسان میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ یقین کی منزل پر آ گیا. آئمہ علیہم السلام علم کی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں کے اثرات کو اپنے مشاہدے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. چونکہ گناہوں کے اثرات کو مشاہدے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی لیے آئمہ علیہم السلام کے لیے بہت واضح ہوتا ہے کہ اس گناہ کا اثر یہ ہے. وہ گناہوں کے نزدیک جانا تو دور کی بات, گناہوں کا تصور بھی نہیں کرتے. اور آئمہ کی بات تو بہت بلند بات ہے عزیزوں. جو آئمہ کے راستے پر چلتا ہے, جو عصمت نسبی پر آ جاتا ہے آئمہ کے راستے پر چلتا ہوا, وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا. امام خمینی و آیت اللہ بہجت کے بارے میں ان کے ساتھ رہنے والے افراد نے کہا کہ ہم گواہی دے سکتے ہیں, ہم انہیں پوری زندگی میں ایک مکروہ عمل بھی ان سے سرزد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ آئمہ کے در سے پڑھے ہوئے ہیں, آئمہ کے در سے سیکھے ہوئے ہیں. ان کی زندگی میں ایک مکروہ شامل نہیں. کیوں؟ کیونکہ مکروہ کی کراہت کو محسوس کرتے تھے, محسوس کرتے تھے, اس وجہ سے انہوں نے کبھی مکروہ عمل انجام نہیں دیا. بس آئمہ علیہ السلام معصوم ہیں, ہم اسی عصمت کے ذریعے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں, اشہد انکم الائمۃ المعصومون, آپ معصوم ہیں, آپ سے کوئی گناہ کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی, اور ہم آپ کی بارگاہ میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے پیچھے چلنے والا بنا دیجیے. درود بھیجے محمد والا. اگلی صفت جس کو ہم بیان کرتے ہیں, المکرمون, آپ وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مکرم ہیں. المقربون, آپ وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں. آپ وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں متقون ہیں, صاحبان تقویٰ ہیں اور سچے ہیں اور چنے ہوئے ہیں. عزیز و مکرم خداوند عالم نے ہر انسان کو قرار دیا. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم منایا ہے, ہم نے اس کو برتری بخشی ہے. دریاؤں میں, خشکیوں میں ہم نے اس کو اپنی کثیر خلقت کے اوپر فضیلت بخشی. اگر خداوند عالم بنی آدم کو مکرم بناتا ہے تو یقیناً جن کی صدقے میں یہ کائنات بنی وہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم ہے, جن کی وجہ سے کائنات ہے. آپ حدیث قصہ ابھی بھی سن چکے ہیں, روزانہ سنتے ہیں. حدیث قصہ کے الفاظ یہی ہیں کہ اگر ان اہل بیت علیہم السلام کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو نہ آسمان ہوتا, نہ زمین ہوتی, نہ چاند ہوتے, نہ ستارے ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا. جو کچھ خدا نے خلق کیا ہے ان کی محبت میں خلق کیا ہے. اب جب ان کی محبت میں خلق ہونے والا خدا کی بارگاہ میں مکرم ہے تو یہ خود خدا کی بارگاہ میں کتنے مکرم ہوں گے. درود بھیجے محمد والے. اہل بیت علیہ السلام فقط مکرم نہیں ہیں, اہل بیت علیہ السلام انسان کو کرامت عطا کرتے ہیں. السلام علیکم, اشہد انکم المکرمون, آپ صاحبان کرامت ہیں, مکرم ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو آپ کے در سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ مکرم ہو جاتا ہے. جب آپ کے در پہ فضا آ جاتی ہیں, کچھ عرصے کے لیے خدمت انجام دیتی ہیں, تو فضا کا کلام کلام خدا میں تبدیل ہو جاتا ہے. فضا جو جواب دیتی ہے وہ کلام خدا سے جواب دیتی ہیں. پھر فضا عام انسانوں کی طرح کلام نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ فضا اس در سے جڑ گئی کہ جو کرامت کا در ہے. آپ اہل کرامہ ہیں, آپ مکرم ہیں. عزیزوں, اہل بیت علیہ السلام کی تو کیا انسان مثالیں پیش کرے. چوتھے امام کا دور تھا, خشک سالی تھی. چوتھے امام کے دور میں خشک سالی میں لوگوں نے آ کر اس وقت کے حاکم سے کہا کہ بھائی خشک سالی ہے, پانی نہیں ہے, مشکلات ہیں. کہا گیا لوگوں کو جمع کرو. سارے لوگوں کو جمع کیا گیا. اس کے بعد لوگ جمع ہوئے, ایک جگہ بیٹھ کر دعا کی گئی, نماز پڑھی گئی, مگر بارش نہیں ہوئی. اسی اثنا میں ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان اٹھا, اٹھنے کے بعد ایک ٹیلے کی طرف گیا اور وہاں جا کر اس نے دو رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو اٹھایا, اور اس کے بعد جب اس نے دعا کی تو بارش برسنا شروع ہو گئی. اب یہ شخص جو بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ سارے لوگ جمع تھے, بارش نہیں ہوئی, اکیلا نوجوان اس ٹیلے پہ گیا, وہاں پہ جا کر اس نے یہ دعا کی, دعا کی وجہ سے شاید بارش ہوئی ہو. کہتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے وہ نوجوان کے پیچھے پیچھے چلا. جب پیچھے پیچھے چلا وہ نوجوان ایک گھر میں داخل ہوا. جب گھر میں داخل ہوا یہ آگے بڑھا, اس نے دیکھا کہ یہ تو امام سجاد علیہ السلام کا گھر ہے. توجہ چاہوں گا, آئمہ تو مکرم ہیں خدا کی بارگاہ میں، جو آئمہ سے وابستہ ہو جائیں وہ صاحب کرامت ہوتے ہیں. یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تقبل باب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد مجھے اذن دخول کے بعد مجھے اجازت ملی، میں اندر گیا، امام کی خدمت میں میں موجود ہوا. میں نے امام سے کہا مولا میں نے آج ایک عجیب چیز دیکھی ہے. وہ غلام وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. کہا مولا نے کیا دیکھا؟ کہا مولا اسی طرح سے پورا ماجرا بیان کیا. یہ سب ہوا جب یہ نوجوان اس ٹیلے پہ گیا، تو اس ٹیلے پہ چڑھنے کے بعد اس نے دعا کی تو اس کی دعا سے بارش برسی ہے. امام نے کہا ایسا ہی ہوا ہے. اس شخص نے کہا مولا اتنا عزیز اتنا قیمتی غلام ہے، میں اس کو خریدنا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ میں اس کو خرید لوں اور اس کی خدمت کروں، نہ یہ کہ اس کو غلام بناؤں، اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جو اتنا مکرم ہو گیا اللہ کے نزدیک کہ اس کے کہنے پہ خدا نے بارش کو برسا دیا. امام نے کہا اس کا اختیار اس کے اپنے پاس ہے، وہ اگر تیرے ساتھ چلنا چاہے چلا جائے، میں اسے آزاد کر دوں گا. لہذا وہ یہ شخص اس غلام کے پاس گیا، غلام سے گفتگو کی، غلام امام کے پاس آیا، کہنے لگے مولا کہ جب تک میں آپ کی غلامی میں رہوں گا میرے لیے عزت ہوگی، مولا میں آپ کا در چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور مولا یہ راز تھا جو میرے اور خدا کے درمیان تھا، اب جب یہ راز آشکار ہو گیا تو اب میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا، دعا کیجیے خدا مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے. وہ آپ نے ملاحظہ کیا ایک غلام ہے امام کا، اس غلام کی دعا سے بارش ہو جاتی ہے. اشہد انکم الائمۃ المکرمون، خدا کی بارگاہ میں آپ مکرم ہیں. جو در اہل بیت سے جڑ جاتا ہے وہ مکرم ہو جاتا ہے. عزیزوں میں اور آپ بھی در اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. یہ فرش عزا ہمیں کرامت دینے آتا ہے، یہ فرش عزا ہمیں مکرم کرنے آتا ہے. ہم ہر سال اس فرش پر آتے ہیں، ہماری کرامت میں اضافہ ہونا چاہیے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم اپنے عقیدے میں بیان کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے یقینا سچا عقیدہ ہے کہ جب بھی فرش عزا بچتا ہے تو بی بی تشریف لاتی ہیں، اہل بیت تشریف لاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ہم بیان کرتے ہیں کہ مسائل سننے آتے ہیں، ہمارا پرسہ لینے آتے ہیں. میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز کے لیے اور آتی ہوں شاید. وہ کیا چیز ہے؟ کہ جب بی بی آتی ہوں گی، اہل بیت آتے ہوں گے، تو یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے سال یہ زائر، پچھلے سال یہ عزادار اس فرش پر بیٹھا تھا، پچھلے سال سے اس سال میں اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے. اس نے ایک سال ہمارے ساتھ گزارا ہے، اس نے پچھلے سال اس فرش پر سے کچھ حاصل کیا تھا، آج اس سال پر جب آ کر بیٹھا کتنی تبدیلی لے کر آیا. یعنی ہم اہل کرامت بن سکتے ہیں اگر اہل بیت علیہ السلام سے ہم صحیح معنی میں توسل اختیار کریں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب اسی توسل پہ چونکہ بات آئی، واقعہ سنا ہوگا بچوں کے لیے اچھی چیز ہے، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. اور وہ ایک مکھی کا واقعہ ہے، میں نے توسل کو بیان کیا تھا، پہلے بھی بیان کیا تھا یہ واقعہ کہ ایک مکھی، شہد کی مکھی رسول اللہ کی خدمت میں آئی. آنے کے بعد کہنے لگی اللہ کے رسول فلاں جگہ پر ہم شہد کی مکھیوں نے ایک چھتہ بنایا ہے، آپ اپنے وسیع کو بھیج کر اس چھتے کو اتروا لیجئے، اس کے شہد سے استفادہ کیجئے. رسول اللہ نے امام علی کو بھیجا. کس قدر شعور بلند ہے اس مکھی کا جو وسیع رسول کو پہچانتی تو ہے کم سے کم. کہنے لگے رسول اللہ نے کہا جاؤ جا کے وہ چھتہ لے کر آ جائیے. مولا روانہ ہو گیا اس طرف، اور اس کے بعد شہد لایا گیا. رسول اللہ نے اس مکھی سے ایک سوال کیا، کہا یہ بتا کہ تو جن پھلوں پر، پتوں پر، پودوں پر بیٹھتی ہے وہ ہلکی سی تلخاہٹ رکھتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، ہر پودے کا رس تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب وہی تیرا رس چھتے میں منتقل ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ میٹھی کوئی اور شے نہیں ہوتی. سن رہے ہیں نا بچے یہ بات، اس سے زیادہ میٹھی کوئی اور شے نہیں ہوتی. رسول اللہ نے پوچھا کہ اب یہ بتا کہ یہ تیرے رس کی کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل کیسے ہوتی ہے. مکھی کہتی اللہ کے رسول خدا بند عالم نے ہم کو ایک ذکر سکھایا ہوا ہے، ہم جب پودوں سے پتوں سے اڑتے ہیں اپنے چھتے تک آتے ہیں، دائمن یہ ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں، اس ذکر کی بدولت ہمارے رس کی کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. رسول اللہ پوچھتے ہیں وہ ذکر کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ ہم آتے ہوئے پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. توجہ ہے عزیزوں، بس توسل میں بات آئی تھی، واقعہ سنا ہوا تھا، مجھے پتا ہے میں نے بچوں کے لیے سنایا ہے. دوبارہ وہی جملہ عرض کر دوں کہ فرق اتنا ہے عزیزوں کہ اس مکھی کا توسل زبانی ہے، میرا اور آپ کا توسل عملی ہے. مکھی زبان سے توسل کرے گی تو اس کے وجود کی کڑواہٹ، اس کے حاضر کی ہوئی چیز کی کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں اور آپ عملی توسل کریں گے اہل بیت سے تو ہمارے وجود کی کڑواہٹ وجود کی خوبیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ بس یہ توسل ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بدولت کرامت ملتی ہے انسان کو، مکرم ہوتا ہے انسان، خدا بند عالم کی بارگاہ میں یہ مکرم ہے، یہ مقرب بندے ہیں۔ المقربون، اشہد انکم ائمۃ المقربون، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ ائمہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں، جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اب آپ آئیے ایک واقعے کے ذریعے اس قرب الہی کو سمجھاؤں۔ درود بھیجے محمد والے، بیس رمضان سن 40 ہجری کی بات ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی شہادت سے ایک رات یا چند گھنٹے پہلے کی بات۔ مولا متقیان بستر پر موجود ہیں، مولا حسن سے کہا کہ بیٹا جو باہر آنے والے ہیں زیارت کے لیے متمنی ہیں انہیں اندر آنے دو۔ مولا جانتے ہیں کہ اب آخری وقت ہے، اس دنیا سے جا رہے ہیں، مومنوں کے دل میں ایک غم ہے کہ مولا کی زیارت ہو سکے۔ زخمی ہونے کے بعد ملاقات نہیں ہو پائی تھی چونکہ مولا کی طبیعت زیادہ مناسب نہیں تھی۔ آخری چند لمحات، اور مولا متقیان نے بیٹے حسن سے کہا کہ بیٹا آنے والوں کو اجازت دیجیے، وہ آ جائیں کچھ دیر کے لیے، میرے چاہنے والے میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا ایک نقطے کی طرف، کہ جب امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوئی جائے تو یہ سوچ کر جائے کہ امام اپنے چاہنے والوں پر نگاہ رکھتے ہیں، یہ سوچ کر جائیے گا۔ آغا بہجت نے بیان کیا تھا زیارت کے باب میں کہ جب امام کی زیارت پر جاؤ تو یہ سوچ کر مت جاؤ کہ میرا ایک امام تھا، اس صدی میں تھا، اس صدی میں شہادت ہوئی، اس دنیا سے چلا گیا، میں اس کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ نہیں، یہ سوچ کر جاؤ میرا امام ہے، موجود ہے، میرے آنے کو دیکھتا ہے، مجھے آنے کی اجازت دیتا ہے، میری آواز سنتا ہے، امام کو زندہ سمجھ کر جاؤ، چونکہ امام زندہ ہے۔ آغا بہجت نے بیان کیا جس طرح یہ مومنین امام علی کے ہر گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے تھے، مولا ان سے غافل نہیں تھے، مولا کو پتا تھا چاہنے والے آئے، مولا نے اجازت دی۔ اسی طرح ابھی زیارت کے ایام چل رہے ہیں، آپ میں سے جو مومنین بھی عراق جائیں، شام جائیں، عربین کی زیارت پر جائیں، آئمہ کے حرم میں جب جائیں یہ سوچ کر جائیں کہ امام موجود ہیں۔ فقط اتنا مجھے کرنا ہے، اپنے عمل کو ایسا بنا لینا ہے کہ امام مجھے اندر آنے کی اجازت دے۔ توجہ چاہوں گا، صحن میں جانے کی اجازت نہیں، حرم امام میں جانے کی اجازت اصل چیز ہے۔ امام کے حرم میں حرمت امام کے پاس پہنچنا۔ امام نے کہا اجازت دو بیٹا یہ آنے والے آ جائیں، اور اس کے بعد جب یہ لوگ آ گئے وہاں پر بیٹھے تو امام نے وہاں پر یہ جملہ کہا، سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے ہاتھ سے چلا جاؤں۔ پھر امام نے کہا کہ تھوڑا آسان آسان ہلکے ہلکے سوال کرنا تاکہ میں طبیعت کے مطابق جواب دے سکوں۔ انہی لوگوں میں ساسا ابن سوہان موجود تھے۔ میں بات کس چیز پہ سنانا چاہ رہا ہوں، اشہد انکم ائمۃ المقربون، آپ اللہ کے نزدیک مقرب لوگ ہیں۔ تو جب اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، ایک امام، میں اس امام کو مانتا ہوں جو اللہ کے نزدیک مقرب ہے، تو وہ امام مجھے بھی اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے۔ اس پر بات چل رہی ہے ہماری۔ اب امام اللہ کے کتنے نزدیک اور کتنے مقرب اور کتنے مکرم ہیں، اس کو اس واقعے سے سن لیجئے گا۔ ساسا ابن سوہان کہتے ہیں جب مولا نے کہا، لوگوں نے سوال پوچھے، میں نے بھی سوال پوچھا۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ بیان کر دوں، جو لوگ استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا پیغام ہے کہ دیکھو انسان کو سکھانے میں حتیٰ اپنی بیماری کا خیال بھی نہ کرو، ہر لمحہ اس کام میں شامل رہو، تدریس کا عمل مستقل چلتے رہنا چاہیے۔ امام علی کی ضربت لگی ہے، لیکن مولا کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قوم کچھ پوچھنے سے رہ جائے، جو علی کے پاس ہے، علی بہت کچھ اپنے ساتھ لے گئے، قوم نہیں پوچھ پائی۔ امام علی نے کہا پوچھو، ساسا نے کہا مولا میرا سوال ہے، کہا پوچھو، کہا مولا میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انت افضل ام ابو البشر آدم؟ توجہ کیجیے گا، مولا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ افضل ہیں یا جو ابو البشر آدم ہے وہ آپ سے زیادہ افضل ہیں؟ توجہ کیجئے گا، مقربین پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ آئمہ کون ہیں جو اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، مکرم ہیں؟ اہل بیت کی کرامت، آئمہ کی کرامت، امام کی کرامت یہاں سے سمجھ میں آئے گی۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام نے کہا اے ساسا، ویسے تو اپنی بڑائی بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو نے سوال کیا ہے کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں، اپنی بڑائی بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن میں خدا نے کہا وَأَمَّا بِالنِّعْمَتِ مِن رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو خدا نے آپ کو نعمت ادا کی ہے اس کا ذکر کیجئے، تو چونکہ خدا بند عالم نے یہ فضیلت مجھ کو عطا کی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی نعمت کا تذکرہ کرو، تو اب میں کر رہا ہوں، تو نے پوچھا ہے کہ آدم افضل ہے یا میں، تو سن میں افضل ہوں آدم سے۔ سازہ نے پوچھا مولا میں ایسے تو نہیں مانوں گا، میں دلیل مانگوں گا، توجہ کیجئے گا، جب آئمہ علیہ السلام سے فضیلت کی کوئی دلیل مانگ سکتا ہے تو پڑھنے والوں سے بھی دلیل مانگی جا سکتی ہے۔ بعض پڑھنے والے کہتے ہیں کہ جو ہم سے فضائل اہل بیت کی دلیل مانگتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہے۔ نہیں بھائی، ان کا ایمان کمزور نہیں ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہارا علم مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دلیل نہیں مانگتے۔ توجہ ہے عزیزوں، بعض پڑھنے والے انہی چیزوں سے غافل کرتے ہیں لوگوں کو، اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جو چاہو سنا دو اور کوئی سوال کرنے کی ہمت کرے تو اس کو ذلیل کر دو سب کے سامنے کہ تم اہل بیت کی فضیلت ہضم نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور پھر بات کہاں تک جاتی ہے آپ جانتے ہیں۔ نہیں، امام کی اپنی زندگی میں موجود ہے، ساسا امام کا صحابی ہے، مگر ساسا کیا کہہ رہا ہے؟ ساسا نے پوچھا مولا، سوال تھا ساسا کا، ساسا نے کو امام نے جواب دے دیا، ساسا کو خاموش ہونا چاہیے، مگر ساسا نے کہا مولا نہیں، آپ نے کہہ تو دیا آدم سے افضل ہیں، مگر دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا دلیل دوں گا اس بات پر، دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے آدم کو جنت میں رکھا تھا، ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھی، تمام چیزیں حلال قرار دی تھی، فقط ایک شجر گندم سے آدم کو روکا گیا تھا، مگر آدم نے اس شجر گندم سے احتراز نہیں کیا اور اس گندم کو کھا لیا۔ مجھ کو خداوند عالم نے گندم کو کھانے سے روکا نہیں ہے، مگر میں دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتا، اس لیے کبھی گندم کو کھایا ہی نہیں۔ درود بھی بزرگوار نے ایک شعر سنا، اس سے ایک شعر مجھے یاد آ گیا، یا علی مدد کے اوپر، کہ ہم انبیاء کا سہارا ہیں امام علی علیہ السلام، اس کے لیے ایک شاعر نے شعر بھی کہے تھے، انہوں نے مختلف ایک پوری ایک نظم تھی، اس کے کچھ اشعار ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کہ اس میں شاعر نے کہا کہ ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد۔ امام علی نے دلیل بیان کی کہ آدم کو ہر چیز مباح قرار دی تھی، فقط کہا تھا گندم نہ کھانا، مگر آدم کا صبر نہ ہوا، آدم نے گندم کھائی، زمین پر میں ہوں، خدا بندے عالم نے مجھ پر گندم کے کھانے کو منع نہیں کیا، مگر میں دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتا، لہذا میں نے گندم نہیں کھائی۔ کہا اچھا مولا اب یہ بتائیے، انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح ہے نبی افضل ہیں؟ امام نے پھر فرمایا میں افضل ہوں۔ پوچھا مولا پھر دلیل مانگوں گا؟ کہاں دلیل دوں گا، دلیل کیا ہے؟ کہا کہ نوح نے اپنی قوم کو نصیحت کی، ان کو ہدایت کے راستے پہ لانے کی کوشش کی، قوم نوح نے نوح کی بات نہ سنی، نتیجے میں نوح نے قوم کے مشکلات اور مسائل سے تنگ آ کر اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی، اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی، رب لا تذر جناب نوح نے کہا پروردگار نہ چھوڑنا زمین کے اوپر کافروں کو نہ چھوڑنا, یعنی اب اس کے بعد طوفان آئے اور تمام کافروں کو غرق کر دے. کہا میں نے اس قوم سے رسول اللہ کے جانے کے بعد سے لے کر آج تک بہت اذیتیں اٹھائی ہیں, بہت مشکلات برداشت کی ہیں, مگر میں نے اس قوم کے لیے بد دعا نہیں کی, میں افضل ہوں. کہا اچھا مولا دلیل مستحکم ہے. کہا مولا یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں؟ توجہ کیجئے گا, امام علی علیہ السلام آپ افضل ہیں یا امام جناب ابراہیم افضل ہیں؟ کہا ایسا سا میں افضل ہوں. کہا مولا دلیل مانگوں گا. کہا ایسا سا دلیل ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا سا سا ابراہیم خلیل خدا تھے. ابراہیم نے خدا بند عالم سے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتی, پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے, تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. خدا بند عالم نے پوچھا اولم تو امن ابراہیم, ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان رکھتا ہوں, لیتمئن قلبی, اپنے قلبی اطمینان کی خاطر میں جاننا چاہتا ہوں. جب حضرت ابراہیم نے اپنے آنکھوں سے اس مشاہدے کو کیا تو ان کے دل میں اطمینان آیا. مولا کہتے ہیں میں ایمان کی اس کیفیت پر ہوں کہ ظاہری پردوں کو ہٹا بھی دو گے تو میرے ایمان اور یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. ابراہیم کو ضرورت پڑی تھی اپنے اطمینان کے لیے ایک مشاہدے کی, مجھے کسی مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری دلیل مولا نے دی. اس کے بعد جناب سازہ نے پوچھا مولا یہ بتا دیجئے کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل؟ توجہ ہے میں کس چیز کے لیے بیان کر رہا ہوں. اشہد انکم الائمۃ المقربون المقربون, آپ خدا کے مقرب ہیں. جو انبیاء سے زیادہ قربت رکھتا ہو اللہ کے نزدیک اسے امام کہتے ہیں. میں اس کی دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے, امام علی کے زمانے. کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ کہا یقینی طور پر میں افضل ہوں. پوچھا مولا وہ کس وجہ سے افضل ہیں؟ کہا جب خدا بند عالم نے حضرت موسیٰ کو پیغام دیا کہ موسیٰ جائیے, اور جانے کے بعد فرعون کے محل میں جا کر لوگوں کو ہدایت کیجئے, فرعون کے چنگل سے لوگوں کو آزاد کروائیے, تو جناب فرعون نے خدا کے جواب میں کہا تھا پروردگار میں نے ان کی بستی میں ایک شخص کو مارا ہے, میں ڈرتا ہوں کہ جب اس جگہ جاؤں تو ایسا نہ ہو یہ پلٹ کر مجھ سے اپنا بدلہ لیں. توجہ کیجئے گا, میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو یہ پلٹ کر مجھ سے بدلہ لیں, مجھے ماریں. پروردگار میرے ساتھ اس کار رسالت میں میرے بھائی ہارون کو بھیج دے. امام علی نے کہا کہ لیکن جب رسول اللہ نے سورہ توبہ کی سورہ برات کی آیتیں دے کر کہا کہ جاؤ اسے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ اعلان بیان کرو, تو ایسا سا مکے میں شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جس گھر میں کسی بیٹے کو باپ کو بھائی کو میں نے نہ مارا ہو لیکن قسم خدا مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا. میں نے جا کر سورہ توبہ سورہ برات کی آیتوں کو کعبے کی چھت پر پڑھا اور میں واپس آ گیا, جناب موسیٰ سے افضل ہوں میں. آخری جملہ ساسا نے کہا مولا اب اتنا بیان کر دیجئے کہ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ توجہ کیجئے گا. کہا کہ اے ساسا یقیناً میں افضل ہوں. کہا مولا اس کی دلیل دے دیجئے. کہا دیکھو اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مادر موسیٰ حمل کی حالت میں آئیں اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ اب بچہ دنیا میں آنا چاہتا ہے تو مادر عیسیٰ عبادت گاہ میں تھی, اللہ کی جانب سے پیغام آیا اخرجی, اے مریم آپ مکرم ہیں محترم ہیں مگر اس جگہ سے اب نکل جائیے, فإن البيت بيت للعبادة لا للولادة, چونکہ یہ گھر عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں ہے. لیکن جب میری ماں کعبے میں آئی تھی, میری ماں کو محسوس ہوا تھا, میری ماں نے کعبے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا بار الہ اس گھر کا واسطہ, اس گھر کے بنانے والے کا واسطہ میری مشکل آسان کر دے, خدا نے میری ماں کو گھر سے نکالا نہیں تھا, دیوار شک کر کے کعبے میں جگہ دی تھی. الائمت المکرمون آپ کرامت کے آئمہ ہیں, المقربون آپ اللہ کے نزدیک مقرب ہیں. اگر ہم نے اس چیز کو بیان کیا یہ امام کی اپنی صفات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. لہذا ہم جو گواہی دیتے ہیں وہ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ کہ آئمہ خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں. یہ قربت الہی کی دلیل ہے کہ جناب مریم کا ایک مقام تھا، خداوند عالم نے مریم سے کہا تھا اقنوتی ورکعی، قنوت کیجئے، رکوع کیجئے، لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیے مسجد میں، مگر جب حمل کی بات آئی کیا باہر چلی جائیے. یہاں پر جناب فاطمہ بنت اسد کو خدا نے کعبے میں آنے کا حکم نہیں دیا تھا، کعبے میں عبادت کا نہیں کہا تھا، لیکن جب وہ مرحلہ آیا تو کعبے سے باہر جانے نہیں دیا. توجہ کیجئے گا، یہ مادر علی کا مقام ہے، تو علی کا کیا مقام ہوگا؟ عزیزوں بس یہی بنیاد ہے. اشھد انکم آئمۃ المقربون، آپ آئمہ وہ ہیں جو خدا کے نزدیک مقرب ہیں. آخری صفت بیان کروں اور زحمت آپ کی تمام کروں، اشھد انکم آئمۃ الصادقون، آپ وہ ہیں جو سچے ہیں. آپ وہ آئمہ ہیں کہ جو سچے آئمہ ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی شبہ موجود نہیں، کوئی شک موجود نہیں. آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ حق بیان کیا. دورے تیسرے خلیفہ کا دور تھا، امام علی علیہ السلام سالبی نے اس روایت کو بیان کیا، کہتے ہیں تیسرے خلیفہ کا دور تھا، امام مہاجر و انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہوئی. امام نے مہاجر و انصار کی طرف رخ کر کے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ جب یہ آیت سورۃ توبہ میں آئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو تمہیں یاد ہے کہ سلمان نے ایک سوال پوچھا تھا رسول اللہ سے، مہاجر و انصار نے کہا جی اللہ کے جی رسول، امام علی ہمیں یاد ہے. کیا وہ سوال کیا تھا؟ کہا سوال سلمان نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، یہ آیت عموم مسلمین کے لیے ہے یا خصوصی آیت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اس آیت پر عمل سب نے کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر مومن کو خدا کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، خدا سب سے کہہ رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے ایک جملہ اور کہا تھا کہ اس آیت میں جو صادقین ہیں وہ علی اور آل علی ہیں. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی علی اور علی والوں کے ساتھ ہو جاؤ، علی اور علی کی اولاد کے ساتھ ہو جاؤ. سب نے کہا اللہ اے امام علی ہمیں یاد. اب اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بیان کیا تھا کونوا مع الصادقین. یہاں پہ ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے بیان کیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت میں آ جاؤ، سچوں کے ساتھ ساتھ چلو. خدا نے نہیں کہا کہ سچوں کو فقط پسند کرو، خدا نے نہیں کہا کہ سچوں سے محبت کرو. محبت کرنا الگ ہے، معیت الگ ہے. توجہ کیجئے گا، بعض اوقات ممکن ہے انسان کسی سے محبت کرے مگر ضروری نہیں اس کا ساتھ دے سکے. خدا نے اس آیت میں کہا ہے کہ سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ چلو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لہذا یہ ایام عزا اسی لیے آیا کہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کہ کربلا کے اندر کچھ سچے آئے تھے، لہذا خدا نے کہا تھا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو اس زمانے میں موجود نہیں تھا، آج اپنی روح کے اندر وہ طاقت پیدا کرے کہ جب کل زمانے کا سب سے سچا انسان پردہ غیب سے ظاہر ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے، اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اجل سچ کتنی اہم چیز ہے، یہ سچ اتنی اہم چیز ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول چار گناہ ہیں جو مخفیانہ طور پر میں انجام دیتا ہوں، ان سے چھٹکارا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں سب سے پہلے کون سے گناہ کو چھوڑوں. رسول اللہ نے پوچھا کون کون سے گناہوں کو انجام دیتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نامشروع روابط کی عادت ہے مجھے، نامشروع روابط، غیر حلال طریقے سے جو روابط ہوتے ہیں اس کی عادت ہے، شراب نوشی کی عادت ہے، چوری کی عادت ہے، جھوٹ کی عادت ہے، چار گناہ ہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، ترتیب آپ بتائیے کہاں سے شروع کرو. رسول اللہ نے کہا دع الکذب، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. حیران ہوا کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں جھوٹ، جس کو ہم تو اب جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہمارے یہاں تو اب یہ کیفیت آ گئی کہ ہم جھوٹ کو ایک آرٹ سمجھتے ہیں، ہنر ہے جھوٹ بولنا، جتنا بڑا جھوٹا ہو اتنا بڑا ہمارے یہاں کامیاب انسان. اس شخص کو بھی حیرت ہوئی، کہا کہ اللہ کے رسول اتنے بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں آپ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے. رسول اللہ نے کہا تو میری بات پر عمل کر، حقیقت اور حکمت تجھے خود سمجھ آ جائے گی. چلا گیا، سچا تھا، عمل کرنا چاہتا تھا. جھوٹ بولنا اس نے چھوڑنے کا اپنا ارادہ کیا، آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا. جب پہلے گناہ کے نزدیک جانے لگا، برائی کے مرکز کی طرف بڑھنے لگا، اس کو ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر کل اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے پاس سے جانے کے بعد تو اس گناہ میں مبتلا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو میں کیا کہوں گا، اگر مبتلا ہونے کے بعد کہوں گا کہ نہیں میں مبتلا نہیں ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر کہوں گا کہ ہاں مبتلا ہوا تھا تو مجھ پر حد جاری ہو جائے گی. لہذا اس خیال سے اس کے قدم رک گئے، گناہ کی محفل تک نہیں گیا. اسی کے ساتھ ساتھ تینوں چیزوں میں اس کے ساتھ یہی پیش آیا، اس کو حکمت سمجھ میں آ گئی کہ انسان اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو ساری برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ تمام برائیاں ایک گھر کے اندر موجود ہیں اور اس گھر کو تالا لگا ہوا ہے، اور اس تالے کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے. اس تالے کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا. وَسْكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کربلا، امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تھے، امام صدق تھے، امام صادق تھے، دیکھنے آئے تھے کہ کون کون سچا ہے اپنے وعدے میں. جب اللہ کے رسول نے کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ، تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے پیش آنا، تو امام حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل مودت کون کون ہے. امام حسین مدینے سے نکلتے ہیں عزیزوں، بہت سے لوگ آگے بڑھتے ہیں، امام حسین کے بوسے لیتے ہیں، امام حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر امام کے ساتھ نہیں چل پاتے. میں نے عرض کیا آیت کیا ہے، کونوا مع الصادقین. مع الصادقین کی تفسیر بھی سالمی کی تفسیر سے بیان کی ہے کہ جس کو امام علی نے یاد دلایا تھا مہاجر و انصار کو کہ صادقین سے مراد کون ہے، کہا علی اور اولاد علی. یعنی مع الصادقین ہمیشہ علی اور اولاد علی کا ساتھ دینا، ہمیشہ علی اور اولاد علی کا ساتھ دینا. یہ اولاد علی یا باہر جا رہی ہے مدینہ چھوڑ کر، امام حسین اکیلے نہیں جا رہے. اولاد علی میں اور کون کون ہے امام حسین کے ساتھ جا رہا ہے؟ امام حسین جا رہے ہیں، اولاد علی میں ایک بڑا نام شامل ہے، زینب کبرا کا نام شامل ہے. اولاد علی مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے. رسول اللہ نے کہا نا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا، سچوں کی معیت میں رہنا. حسین جا رہے ہیں، حسین اگر جا رہے ہو سفر آتی ہو کوئی بات نہیں، اتنا تو غور کرو کہ حسین اپنے ساتھ زینب کو لے کر جا رہے ہیں، چونکہ آج جناب زینب کے بچوں کا مرثیہ پڑا گیا انہیں کے مسائل میں. بلکہ میں بات کو پلٹ کر کہہ دوں کہ یہ جناب زینب کا وہ وعدہ ہے جو امام حسین کے ساتھ انہوں نے کیا تھا جب جناب زینب کا رشتہ آیا تھا جناب عبداللہ سے. جناب عبداللہ سے رشتہ آیا، جناب عبداللہ کے رشتے کو جناب زینب نے قبول کیا، کہا بابا مجھے رشتہ قبول ہے، بس ایک چھوٹی سی شرط ہے جو عبداللہ سے بیان کر دیجیے. امام علی نے پوچھا بیٹی کیا شرط ہے؟ کہا بابا ایک شرط یہ ہے، عبداللہ سے یہ کہہ دیجیے گا کہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، حسین سے بڑی عقیدت ہے. ایک تو میں حسین سے اگر ملنے جانا چاہوں تو عبداللہ مجھے روکے نہیں، دوسری میری شرط یہ ہے کہ اگر حسین مدینہ چھوڑ کر جائیں گے تو میں اب حسین کے ساتھ ساتھ جاؤں. زینب کو معلوم ہے حسین نے مدینہ چھوڑنا ہے، اور زینب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے حسین نے مدینہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے. کیسے برداشت کرے زینب کہ حسین کو چھوڑ دے؟ زینب کو معلوم ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے بھائی کے اوپر کہ جس کو یاد کر کے زہرا تڑپتی تھی، کہتے تھے کہ میں ساتھ نہ ہوں گی بیٹی زینب، دیکھ میری جگہ میرے بیٹے حسین کا ساتھ دینا. زینب نے شرط رکھی تھی، عبداللہ سے شرط رکھ دیجئے کہ جب حسین مدینہ چھوڑیں گے میں مدینہ چھوڑ کے جاؤں گی. عبداللہ نے بھی اپنے وعدے کو وفا کیا. وہ وقت آیا امام حسین کے ساتھ جناب زینب مدینہ چھوڑ کے چلی ہیں. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. امام حسین عزیز و کربلا پہنچتے ہیں، مختصر سے افراد ہیں مگر سچے ہیں، مختصر افراد مگر سچے ہیں. کتنے سچے ہیں یہ افراد، اپنے وعدے کے کتنے پکے ہیں یہ افراد. ایسے ہی افراد تو آئمہ کو چاہیے، ایسے ہی افراد تو آئمہ کا ساتھ دے سکتے ہیں. اتنے سچے ہیں، اتنے وعدے کے پکے ہیں کہ مولا شب عاشور چراغ کو گل کر کے کہتے ہیں جس کو جانا ہے چلا جائے، مگر ان میں سے کوئی اٹھتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وعدے کے سچے ہیں، یہ سچوں کے ساتھ رہنے والے ہیں. بس عزیزوں آپ کی زحمت تمام کی. جب جناب زینب چلنے لگی تھی نا مدینے سے تو عبداللہ ظاہری طور پر بیمار تھے, عبداللہ ساتھ نہیں آ سکے تھے. جناب زینب جب وقت آخر گئی رخصت کے لیے گئی, عبداللہ نے کہا زینب جا رہی ہیں, آپ جاتے ہوئے میرے دو بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیے, اون و محمد کو لے جائیے, اون و محمد میری جگہ حسین پر اپنی جان قربان کریں. پھر اون و محمد کو بلایا تھا, کہا تھا بچوں دیکھو کربلا میں جب تمہارے ماموں پر وقت آ جائے تو خیال کرنا ایسا نہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے ماموں پر کوئی آج آ جائے. اے بچوں عبداللہ کی جانب سے اپنی جان کو قربان کر دینا. اللہ اکبر. دنیا آ کر دیکھے یہ دیکھنے میں تو بچے ہیں مگر کیسا ان کا جگر ہے, کیسا ان کی ماؤں کی تربیت ہے کہ اس قد تیزی کے ساتھ یہ اپنے امام کے دفاع کے لیے آگے بڑھتے ہیں. عزیز و منزلیں طے ہوتی ہیں, کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے اور وہ منزلیں آتی ہیں, اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں. جوانان بنی ہاشم کی باری آتی ہے, جوانان بنی ہاشم سے پھر یہ بچے جناب محمد آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد جناب زینب انہیں بٹھاتی ہیں, انہیں سنبھالتی ہیں. میرے ذہن میں ایک منظر آتا ہے, تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ رات جب ہوئی تھی شب عاشور کی تو مائیں اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بچوں کل بڑے مالک کا دن ہے, کل قربانی کا دن ہے, کل عزت کا دن ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہمیں امام وقت کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے. اے کربلا کی ماؤں کو سلام کرنے آنے والی ماؤں بہنوں, کربلا کی ماؤں کا پیغام ہے کہ امام وقت کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے بچوں کو تربیت کی جاتی ہے, سمجھایا جاتا ہے, آمادہ کیا جاتا ہے. زمانے کے امام کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے کربلا کی ماؤں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یقیناً جناب زینب نے بھی خیمے میں بچوں کو بٹھایا ہوگا, کہا ہوگا اولو محمد کل بھائی پر قربانی کا وقت ہے, بچوں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو, تمہارا امام وقت پر کوئی آج آ جائے. دل کہتا ہے شاید بچوں نے پلٹ کر کہا ہو اے مادر گرامی ایسا نہیں ہوگا, ارے ایک طرف علی مرتضیٰ کے خون کے وہ حمدار ہیں, دوسری طرف جعفر طیار کے وارث ہیں, بس ماموں سے اجازت آپ دلوا دیجئے گا, کوفے کی فوج سے مقابلہ ہم کر کے دکھائیں گے. اللہ اکبر. کو منزل بھی آئی, امام حسین کے سامنے جناب زینب بچوں کا ہاتھ پکڑ کے آئی, اے میرے پاس آئے, ہر کسی نے اپنی اپنی قربانی پیش کی ہے, اب میری قربانی کا وقت ہے, اب میں چاہتی ہوں میرے بچے قربان ہو جائیں. پہلے تو ظاہر امام حسین نے کچھ تعلق سے کام لیا مگر جناب زینب کے اصرار کو دیکھ کر بچوں کو جانے کی اجازت دے دی. عزیزوں یہ بچے میدان کی طرف چلے, مقابلہ کرنا شروع کیا, کچھ باطلوں کو واصل جہنم کیا, مگر بچے ہیں, پیاس کی شدت ہے, دشمنوں کا درگاہ ہے, یقیناً کہیں سے تیر چلا ہوگا, کہیں سے تلوار بلند ہوئی ہوگی, کہیں سے پتھر لگا ہوگا, ارے بچے خود کو سنبھال نہیں پائے ہوں گے. محمد زمین پر گرے, آواز دیا السلام علیک یا مولا, اے میرے مولا میرا سلام قبول کیجئے. اور آگے بڑھ کے کہتا ہے میرے بھائی گھبرانا نہیں, ارے میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں. مقابلہ کرتے ہوئے دونوں بچے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. امام حسین میدان میں گئے, بچوں کو میدان کربلا سے خیمے میں لائے, مگر خیمے کا ایک منظر عجیب ہے عزیزوں. مقتل بیان کرتا ہے جب بھی کسی بنی ہاشم کے جوان کی لاش آتی تھی, زینب آگے بڑھ کر بنی ہاشم کے ان جوانوں کے لاشوں کو تحریر لیا کرتی تھی. ارے یہ بچے ایسے تھے, ان بچوں کا لاش خیمے تک آیا مگر زینب درے خیمہ پر نہ آئی. خدا جانے زینب کیوں درے خیمہ پر نہ آئی, مگر بیان کرنے والوں نے بیان کیا شاید زینب اس لیے درے خیمہ پہ نہ آئی کہ کہیں بھائی کے چہرے پہ شرمندگی نہ ہو کہ بہن تیرے بچے قربان ہوئے. حضرت اللہ
زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، ذرا سوچئے گا کون سی ماں ہے جسے بچوں سے محبت نہ ہو؟ ماں بھی زینب جیسی ہو، کیسے ممکن ہے بچوں سے محبت نہ کرنی ہو؟ لیکن زینب نے اپنے بچوں کا ماتم کیوں نہیں کیا؟ ارے اکبر کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ زینب اس غم کو بھلا ہی نہیں سکی۔ ارے زینب کو اکبر کے غم سے فرصت نہ ملی۔ اجرکم اللہ، وہ مناظر آپ نے سنے ہوئے ہیں، زندہ علی شام میں جب سروں کو دیا گیا تھا، حامیمیں آگے بڑھتی جاتی تھی، سروں کو آغوش میں لیتی جاتی تھی، دو سارے زندہ علی شام میں ایک کونے میں رکھے ہوئے تھے۔ خواتین نے پوچھا، ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے یا اس قافلے میں شامل نہیں ہے؟ کسی نے کہا آہستہ لے لو، ارے جو اکبر کے جان کو آغوش میں رکھ کے پرسا لے رہی ہے وہی ان بچوں کی ماں ہے۔ ارے زینب نے ماتم نہ کیا، مگر میرا دل کہتا ہے زینب نے صبر کیا۔ جب مدینہ پہنچی ہوگی، اپنے گھر میں قدم رکھا ہوگا، ارے گھر کے آنگن کی یاد تازہ ہوئی ہوگی، شاید زینب کے صبر کا بندھن کھل گیا ہو۔ اے میرے بچوں،
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدا آپ کے اس توسل اور گریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بارہ لائن رہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، جن مومنین نے التماس سے دعا کی، مخصوصاً جن لوگوں نے بیان کیا جن کے بھائی بیمار ہیں، کچھ مومنین کے بھائیوں کو کینسر ہوا، ابھی آتے ہوئے بھی ایک دوست نے بیان کیا، دو تین دن سے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بیان کیا، اور ایک مومن نے میں نے بیان کیا پہلے بھی آپ کے سامنے کہ ان کے بیٹے کے گردوں کا مسئلہ ہے، ڈائلسس پہ ان کا بچہ۔ دعا کریں کہ خداوند عالم ان تمام مومنوں کو شفا عنایت فرمائے۔ بارگاہ جان کے فرش اعضا بچھا، اس فرش اعضا کو بچھانے والوں، اس فرش پہ آنے والوں کی حفاظت فرما۔ خدایا جو پریشان والے سب کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مجاہدین اسلام کی نصرت فرما، جو مجاہدین جناب زینب کے حرم کے محافظ ہیں ان کی حفاظت فرما، اسراء میں زخمی ہونے والوں کو شفا عطا فرما، اسراء میں شہید ہونے والوں کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما، تمام مراجع اسلام کو، رہبر کو، حضرت نصر اللہ کو صحت سلام کے طول عمر عنایت فرما، جو مومنین پاکستان میں، علماء کرام پاکستان میں ملت تشیع کے حقوق کی جنگ لڑائیں، ان تمام مجاہدوں، تمام علماء کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حفاظت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔